أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين بارديغا درود بجيغا محمد وعلى محمد صلى الله عليه زین محترم کوشش ہماری یہ ہوگی آج کے پروگرام کے لیے کہ ہمارا بولنے کا دورانیہ اور کم رہے اور آپ جو سوالات کرتے ہیں اس کے اوپر اور زیادہ انحصار بڑھے اور اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کو آگے بڑھائیں ایک دفعہ پھر یاد دلاتا چلوں کہ ان پروگرامس کا ہدف یہ تھا کہ لوگوں کے اندر پولیٹیکل ایشوز کے اوپر ایک اویئرنیس کریٹ ہو ایک آگہی ہو ان مسائل کو غور سے دیکھیں ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں اور حتی الامکان کوشش یہ رہے کہ ایک انالیسس کی مدد سے انالیسس کرنے کے رولز ان کے ہاتھ میں آ جائیں تاکہ وہ خود انالیسس کر سکیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک قسم کی پریکٹس ہے کہ ہم انجام دے رہے ہیں اور اس کے بعد اس کی بنیاد پر آپ ان اصولوں کو دیکھتے ہوئے اپنے ذہن میں خود اصول وضع کریں گے اور ان کو دیکھتے ہوئے آپ کے پاس انالیسس کی طاقت ہوگی اس سے آپ کی پریڈکشن اسٹرانگ ہو جائے گی آپ پریڈکشن کر پائیں گے سمجھ پائیں گے معاملات کیوں پیش آ رہے ہیں کیسے پیش آ رہے ہیں انالیسس میں مختلف اصول کار فرما رہتے ہیں اور معمولاً جو بنیادی ترین اصل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سیاست معمولاً اپنے اصلی چہرے کو آشکار نہیں کرتی ہے میں کئی دفعہ یہ بات دہرا چکا ہوں کہ سیاست میں معمولاً جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ بلیک اور وائٹ نہیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ گرے ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ ان کا رنگ تبدیل ہوا ہوا ہوتا ہے آپ کو تبدیل ہوئے رنگ کے پیچھے دیکھنا ہوتا ہے کہ اصل واقعہ کیا ہو رہا ہوگا کس طریقے سے ہو رہا ہوگا آپ نے دو تین خبریں ایک ساتھ دیکھیں میرے خیال میں شاید پاکستان میں جو قانون کے تبدیلی کے سلسلے میں خبر تھی پریزنٹیشن میں شاید نہ آئی ہو کیونکہ وہ ابھی سینٹ میں گیا ہے پارلیمنٹ سے ہوتے ہوئے لیکن یہ کہ ایک انتہائی اہم خبر ہے کہ پاکستان میں مثلا قانون تبدیل ہونے کی طرف جا رہا ہے اور وہ ساری طاقتیں ان آفیشیل آفیشیل جو کچھ بھی آپ سمجھیں صدر کے پاس تھیں وہ سب کی سب شفٹ ہو کر پرائم منسٹر کی طرف اور پارلیمنٹ کی طرف جانے والی ہیں اب یہ ایک اہم خبر ہے اور اس سے چند ہفتے پہلے آپ نے ایک اور خبر سنی ہوگی اور اس پریزنٹیشن کے اندر وہ موجود تھی کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہوا اس کے لیے وزیر خارجہ اور پاکستان کے آرمی کے چیف دونوں امریکہ گئے اور انہوں نے وہاں پر ہیلری کلنٹن کے ساتھ اہم مذاکرات انجام دیے اب یہ ہے کہ نیکسٹ کیا ہے نیکسٹ یہ ہے کہ قانون تبدیل ہونے والا ہے قانون تبدیل ہو جائے گا صدر کی طاقتیں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گی اور اس صورت میں وہ جو جس کو یہ لوگ 1973 کے آئین پر واپسی قرار دیتے ہیں اور اس کے لیے آج آپ نے کافی اخباروں کے اندر مبارکبادیں بھی پڑھی ہوں گی بعض اوقات آدمی یہ سوچتا ہے کہ اصل ایشو کیا ہے اصل کیا ہے ٹھیک ہے یہ سب باتیں تو ہو گئیں کہ آپ ادھر سے ادھر آ جائیں گے ادھر سے ادھر آ جائیں گے آخر میں کیا ہونا ہے اور یہ سب کیوں ہو رہا ہوگا ہماری بنیاد پہ ابھی تک کوئی ضرب نہیں لگ رہی یعنی ہماری بنیاد یہ تھی کہ جب موجودہ صدر آئے تھے تو ہم نے اس بات کو عرض کیا تھا کہ جو کوئی بھی ان کو لایا ہے وہ ملک کے اندر کیوس دیکھنا چاہتا ہے ملک کے اندر افراتفری دیکھنا چاہتا ہے تقریباً سب کو یقین ہے کہ یہ مستقل پیمانوں پر نہیں ہے سب کو یقین ہے کہ یہ فور دا ٹائم بینگ ہے اب ان کی مہارت اس کے اندر ہے کہ یہ اپنے ٹائم کو کتنا آگے گھسیٹ سکیں کہاں تک گھسیٹ سکیں اچھا ان کی اسٹریٹجی بہت کلیئر ہے وہ یہ کہ مجھے یہاں چھوڑ دو پھر جو کچھ لینا ہے لے لو ٹھیک ہے اچھا یہاں چھوڑ دو تو کیوں چھوڑ دو ان کا ہدف کیا ہے ابھی تک جو بات سمجھ میں آئی ہے مختلف لوگوں کی مختلف مینٹیلیٹی ہوتی ہے کچھ لوگ طاقت چاہتے ہیں اپنی شخصیت کو لوگوں کے سامنے ثابت کرنے کے لیے کچھ لوگ طاقت چاہتے ہیں کیونکہ ان کو طاقت میں مزہ آتا ہے کچھ لوگ طاقت چاہتے ہیں دولت جمع کرنے کے لیے اب تک جو ان کے بارے میں بات سمجھ میں آئی ہے وہ دوسری والی ہے اب تک یہ سمجھ میں آیا تو زیادہ سے زیادہ ٹائم یہاں پر گزارنا چاہ رہے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارتے ہوئے زیادہ سے زیادہ بڑھاپے کے سہارے جمع کرنا کی کوشش کر رہے ہیں اچھے لفظوں میں. تو اب صرف یہ ہے کہ ان کا بڑھاپا کتنا لمبا ہوگا, ان کو سہارا کتنا چاہیے, یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. بہرحال وہ اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ وسائل جمع کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس چکر میں ہو یہ رہا ہے کہ جہاں کہیں کوئی ایسی جگہ پہنچتی ہے کہ بھائی اب اگر اسٹینڈ کریں تو اترنا پڑے گا, تو وہ اسٹینڈ نہیں کرتے, وہ مفاہمت کر لیتے ہیں تاکہ معاملے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا لیا جائے. اچھا اب آگے بڑھتے بڑھتے یہاں پر بات آ گئی کہ اب آپ یہ کریں جس میں آپ کی طاقت چلی جائے گی. انہوں نے قبول کر لیا, اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو ریپوٹیشن اچھا ہو گیا, تھوڑا بہت جو لوگوں کی نظروں میں تھوڑی بہت بھی نہیں تھی وہ تھوڑی سی بن گئی, اور اس میں کچھ تعریفیں بھی ہوئی ہیں, آپ نے اخباروں کے اندر دیکھا ہوگا, اور پارلیمنٹ کے اندر بھی مخالفین اور حامیوں نے کچھ تقریریں کی ہیں اس قسم کی. ایٹ دی اینڈ ہوگا کیا, جانا تو ہے, یہ تو کنفرم ہے کہ جانا ہے, صرف یہ ہوگا کہ اب اکھاڑ پچھاڑ شروع ہونی چاہیے. میرا اپنے خیال ہے ایک دفعہ یہ قانون طے ہو جائے اس کے بعد اکھاڑ پچھاڑ شروع ہونی چاہیے, معاملے کو آگے پیچھے ہونا چاہیے, یعنی اب تبدیلی کا ٹائم آنا چاہیے. میرا اپنے خیال ہے اس قانون کی تصویب ہونے کے کچھ عرصے کے بعد پھر تبدیلی کا عمل شروع ہونا چاہیے. بہرحال یہ وہ چیزیں جو سمجھ میں آ رہی ہیں, باقی کہاں تک پہنچیں گی اس کو تو ہم اور آپ دیکھ ہی لیں گے انشاءاللہ. ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ بہت سارے آبجیکٹیوز جو حاصل ہونے تھے وہ سب کے سب اس ٹائم میں حاصل ہو رہے ہیں جس ٹائم میں یہاں پر ہیں, چاہے وہ بین الاقوامی سطح پر تھے, چاہے وہ پاکستان کی سطح پر تھے. من جملہ وہ تمام چیزیں جو پبلک کے اوپر غیر معمولی دباؤ کا سبب بن سکتی تھیں وہ سب بھی حاصل ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جیسے اداروں کا ایک بہت بڑا دباؤ تھا وہ یہ کہ پبلک کو جتنا بھی آپ نے سبسڈی دی ہے, یعنی پبلک کو رعایتی قیمت دی ہے, وہ ساری رعایتی قیمت واپس لی جائے. اب مثال کے طور پر آپ جو بجلی جلا رہے ہیں یہ بجلی اس نرخ سے کہیں کم پہ آپ خرید رہے ہیں جس نرخ پہ بن رہی ہے اور تقسیم کی جا رہی ہے, اور اس میں گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس کے اندر پیسے ایڈ کر رہے ہیں, پیسے کچھ لگا رہے ہیں. اچھا ایسا کیوں لگانا پڑ رہا ہے, یعنی جو معمولاً جو بجلی اس وقت میں اور آپ خرید رہے ہیں وہ خود بھی سستی نہیں ہے, معمولاً بجلی کی بل نے ہماری کمر توڑی ہوئی ہے, اس پر ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں ہم اس میں ابھی تو پیسے شامل کر رہے ہیں تو آپ کو سستی پڑ رہی ہے, ورنہ یہ تو بہت مہنگی ہے. کیوں ایسا ہے, بہت سادہ سی بات ہے, 38% لائن لاس کلیم کیا جا رہا ہے, 38% لائن لاس, یعنی اگر پیچھے سے 100 آ رہی ہے تو 38 کا تو بل آ ہی نہیں رہا ہے, بل آ رہا ہے صرف 62 کا. اب ظاہر ہے وہ جو 62 لوگ بل دے رہے ہیں وہ ان 38 کا بھی دے رہے ہیں, تو وہ تو آپ کے کھاتے میں آ گیا, تو اب آپ بل آپ صرف اپنا بل پے نہیں کر رہے ہیں, آپ تقریباً 1.5 گھر کا بل پے کر رہے ہیں اپنے جیسے. اچھا دوسرا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو بنائی جا رہی ہے بجلی وہ بھی ایک ایسے سسٹم کے اندر بنائی جا رہی ہے جس کی گھٹی میں کرپشن پڑا ہوا ہے, گھٹی میں کرپشن پڑا ہوا ہے. یعنی اگر یہ ایک گلاس کسی ایک انسان کی 2 گھنٹے کی پیاس بجھانے کے لیے کافی ہو تو اس سسٹم کو 5 گلاس چاہیے, وہ چل ہی ایسے رہا ہے. تو دو چیزیں جو مصیبت میں پڑی ہوئی ہیں, ایک تو یہ کہ سسٹم کرپٹ ہے جو وہاں سے بنا رہا ہے بجلی, وہ سسٹم کرپٹ ہے, دوسرا یہ کہ وہ لائن لاس کر رہا ہے اور وہ جو کھانچے اس نے بنائے ہوئے ہیں. اچھا یہ لائن لاس لیگل لائن لاس ہے, لیگل لائن لاس ہے, یعنی آپ چلے جائیے بہت سارے علاقوں میں, اگر آپ تصویریں لینا چاہیں تو سینکڑوں تصویریں مل جائیں گی آپ کو کنڈوں کی, ایک کنڈے کی نہیں سینکڑوں کنڈوں کی جو ایک ایک جگہ جمع ہوئے ہوئے ہوں گے پورے کراچی میں, جو کوئی موو کرتا ہے اس کو ایسے مناظر جگہ جگہ نظر آتے ہیں. اچھا اب سوال یہ کہ کے ایس سی کی اتھارٹیز کو نظر نہیں آتے کیا, یہ نہیں نظر آتے ہیں, تو یہ ہو کیا رہا ہے پھر, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, ایک ایک کنڈے کے اوپر پیسہ لگا ہوا ہے, وہ پیسہ نیچے سے اوپر تک تقسیم ہو رہا ہے. تو بھائی یہ جو آپ میرے گھر پر آئے بجلی کا کنیکشن کاٹنے کے لیے کہ اگر میں نے بل نہیں دیا تو آپ کو یہ انلیگل کنیکشن ہزاروں لاکھوں نظر نہیں آ رہے, اور اگر کسی کو نظر نہیں آ رہے تو کل چلا جائے گلشن مہمان کی طرف جاتے ہوئے مل جائیں گے, کس جگہ نہیں ملیں گے, ہر جگہ مل رہے ہیں. تو بھائی جو کسی کے گھر پر بل پے نہ ہونے کی وجہ سے کاٹنے آ رہے اس کو وہ کنڈے نظر نہیں آ رہے, نظر آ رہے ہیں اس پہ ایکسٹرا بھی پے ہو رہا ہے, لیکن اس کی جو بجلی ہو رہی ہے وہ میری پاکٹ سے جا رہی ہے, اس پر کوئی لائن مین کما رہا ہے اوپر بھی پہنچا رہا ہے, صرف میٹر پے نہیں ہو رہا ہے, اور میٹر پے نہ ہونے کی جو بجلی ہے وہ کون پے کر رہا ہے, وہ میرے جیسے لوگ پے کر رہے ہیں, جو میرے اور آپ کے جیسے لوگ جو بل پے کر رہے ہیں. तो ये बिजली इतनी महंगी नहीं है, ये दो ड्रामे हो गए, एक तो इनएफिशिएंट सिस्टम, दूसरा लाइन लॉस। अब तीसरा मसला, गलत डिसीशंस। मसलन छोटी सी एक बात मैंने कहीं और भी अर्ज की थी, यहाँ पे भी अर्ज करता चलूँ और इसका समरी मैं निकालता हूँ, वो ये कि साहब आपने रेंटल पावर प्लांट्स लिए हैं। अच्छा, बड़ी अजीब अजीब काम हो रहे हैं। मसलन एक पावर प्लांट आया एक शिप के ऊपर, वो शिप पाकिस्तान की पोर्ट पे लगी होगी, वो वहाँ से बिजली सप्लाई करेगी और बिजली सप्लाई करने के बाद ये किराए की बिजली होगी और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उससे वो खरीदेगी। अच्छा, मसलन यूँ सोच लीजिए, मैं ऐसी सादा समझाने की खातिर अर्ज कर रहा हूँ, अगर आप अपना बिजली घर हो और आप अपने बिजली बनाए तो वो 6 सेंट पर यूनिट पड़ेगी, इनसे हम 16 की लेंगे, 16 की, सही है। अच्छा, और एक और मुश्किल बात ये है कि आपका जितना भी एग्रीमेंट है कि आप मसलन 10 साल में इतनी बिजली हमें बेचेंगे, उसकी जितनी भी मालियत है कि मसलन फला कंपनी ने 10 साल मुझे बिजली बेची, तो उसके फर्ज करें 100 रुपए बने, 14 रुपए मैं एडवांस में भी पे करूंगा। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट 16 रुपए में खरीदेगी 16 सेंट के ऊपर और 14% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मनी एडवांस में पे करेगी। अब देखें कितने मजे आ रहे हैं रेंटल पावर प्लांट्स को। अच्छा, मजे की बात एक और भी है इसमें, हमारे पास पावर जनरेशन कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी है, पावर प्लांट बंद हुए हैं, पावर प्लांट बंद हुआ, आप जानसोर पावर प्लांट चल जाइए बराबर में ही बंद हुआ हुआ, बहुत सारे यूनिट्स बंद हुए हैं। अच्छा, ये जो बंद हुए हैं क्यों बंद हुए हैं, इनमें किसी में मेंटेनेंस का मसला है, किसी में इसमें पुर्जे चाहिए जो पूरे नहीं हो रहे हैं, इस वजह से बहुत सारे पावर प्लांट्स बंद हुए हैं। अच्छा, इन पावर प्लांट्स को दोबारा रनिंग में लाने के लिए, ताकि ये 6 सेंट फी यूनिट बिजली बनाए, कितना पैसा चाहिए, उस 14% से कम है। तो किस दुनिया की अकल के तहत आप 14% पे भी करें, 16 सेंट पे खरीदें भी और ये रेंटल है, आपके अपने भी नहीं है। ये सिर्फ एक हिकमत के तहत है कि किसी ने ये कॉन्ट्रैक्ट करवा कर बीच में कुछ पैसे बनाने हैं, वो बना लेगा और आप और मैं सर पीटेंगे। क्यों सर पीटेंगे, जाहिर है जब 16 सेंट के ऊपर बिजली खरीदेंगे तो फिर मेरे और आपके घर में क्या होगा और इंडस्ट्री में क्या होगा वो खुदा जानता है क्या होगा, वो हम और आप बर्दाश्त करेंगे। मसलन किसी का बच्चा नहीं पढ़ेगा, किसी की न्यूट्रिशन खाने पीने की चीज़ों में कमी आएगी, किसी का मिलना मिलाना कम होगा, उनकी बला से बिजली का बिल पे होना चाहिए, सही है। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि हम आपके बिजली के बिल में पैसे लगा के आपको देते हैं, इस वजह से बिल कम आता है। तो मैंने 3 आपको ड्रामे बता दिए, क्यों 3 ड्रामों की वजह से बिजली का बिल इतना हाई होगा, एक इनएफिशिएंट सिस्टम, दूसरा लाइन लॉस जो खुद एक करप्शन, और तीसरा डिसीशंस में करप्शन कि ये डिसीशन जो आपने किया ये गलत डिसीशन है, बिल्कुल करप्ट डिसीशन है। इन 3 डिसीशंस के नतीजे में बिजली की मालियत बहुत ज्यादा बन रही है, सही है। अब ये जो ज्यादा मालियत है, गवर्नमेंट कह रही है हम इस पे पैसे लगा के आपको देते हैं ताकि ये कम हो जाए, सही है। ये जो लगा के देते हैं, ये वर्ल्ड बैंक का इसरार है कि ये आप निकाल दीजिए, ये आप लगा के मत दें, क्योंकि IMF की तो और वर्ल्ड बैंक की एक सादा लॉजिक होती है कि आपकी जितनी इनकम है उससे ज्यादा खर्चा आप नहीं करें। अब आपकी इनकम कम है क्योंकि आपके पास टैक्सेस से पैसे ज्यादा नहीं आ रहे, तो अब आप ज्यादा खर्चा ना कीजिए, जो गवर्नमेंट को आप पब्लिक को आप सब्सिडीज दे रहे हैं ये आप मत दीजिए। वो एग्रीमेंट साइन हुआ है 2 साल का, 2 साल के अंदर सारी सब्सिडीज खत्म होनी है, जितना पैसा गवर्नमेंट लगा रही है, गंदम में लगा रही है, मसलन बिजली के अंदर लगा रही है, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। अच्छा, अभी मैं एक पेपर पढ़ रहा था, उसमें कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि ये 6% इजाफा इस महीने होना था, 6% इजाफा बिजली के नरखों में इस महीने होना था। इन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अभी बजट आने वाला है, पब्लिक वैसे ही बोलाई फिर रही है, 6% और इजाफा कर दिया तो गालियाँ बहुत ज़्यादा पड़ेंगी, 3 महीने के लिए पोस्टपोन कर दो। अच्छा, ये जो आपने 3 महीने के लिए पोस्टपोन किया वो कैसे पोस्टपोन कर लिया भाई, इसका पैसा कहाँ से आएगा, वर्ल्ड बैंक ने तो एक एक आपके डिसीजन के ऊपर उंगली रखी हुई है कि आप हिल नहीं सकते अपनी जगह से। कहा उसको हम यानी बेशर्मी की हद होती है, गवर्नमेंट मिनिस्टर कह रहा है वो हम वर्ल्ड बैंक को सेटिस्फाई कर लेंगे, वो किस तरह करेंगे, उसने कहा कि हमारे पास 26 अरब रुपए पड़े हैं जो हमने गंदम की सब्सिडी में देने थे, वो हम पब्लिक को नहीं देंगे इस दफा, वो हम उठाकर यहाँ दे देंगे। गवर्नमेंट मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी पब्लिक को रिलीफ देने के लिए ओपनली कह रही है हम नहीं कर सकते, हमें ऊपर पहले उसको राजी करना पड़ेगा, राजी करने के लिए हमने मद निकाली है, कहां से मद निकाली है, वो जो गंदम में देनी थी वो हम यहां दे देंगे, मसला खत्म हो गया। अब आपके सामने 2 इंतखाबे हैं, या पंखा चला लें या रोटी खा लें, तो आप रोटी थोड़ी सी कम खा लीजिएगा, पंखा भी थोड़ा सा कम चला लीजिएगा, दोनों में मसला हल हो गया आपका, सही। इस तरह से ये गवर्नमेंट चल रही है, اس طرح سے تو جتنے سخت فیصلے ہونے تھے وہ سب ہو رہے ہیں, آہستہ 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 سارے سخت فیصلے ہو رہے ہیں. اچھا سوال ایک عجیب و غریب ہے, پبلک روڈ پہ کیوں نہیں آ رہی, پبلک کب تک برداشت کرے گی؟ اب مثال کے طور پر کراچی اس معاملے میں ابھی بھی خوش قسمت ہے, یقین فرمائیے آپ اس بات کو شاید ابھی احساس نہیں کر پا رہے. آپ کے ہاں اور ہمارے ہاں جو ایوریج لوڈ شیڈنگ ہے, مثلا میرے علاقے کے اندر 3 سے 4 گھنٹے ایوریج لوڈ شیڈنگ ہے, کنفرم لاہور کے اندر 8 گھنٹے ہے, صحیح. اور چھوٹے شہروں میں سے بعض کی رپورٹ میرے پاس ہے کنفرم 12 گھنٹے ہے, صحیح. تو آپ تو بہت خوش قسمت ہوئے, آپ کے پاس زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. لیکن صرف ایک مشکل ہے, آج ایک ٹیکسٹائل یونٹ چلانے والے ایک دوست میرے پاس آئے ہوئے تھے, میں نے ان سے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے, کہنے لگا بھائی یہ ہے کہ ابھی تو بہت ہو گئی, اب یہ وائنڈ اپ ہو جانا چاہیے, اب مسئلہ بہت خراب ہو گیا. میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہنے لگا بھائی یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ٹیکسٹائل یونٹ چلانا ہے, یہ آپ کا بجلی سے چلے گا, اب بجلی ہے ہی نہیں آپ کے پاس. اچھا آپ بجلی نہیں ہوگی تو آپ جنریٹر چلائیں گے, جنریٹر آپ چلائیں گے تو گیس پہ چلائیں گے, اب گیس جو ہے وہ خود ختم ہو رہی ہے, اور گورنمنٹ نے بڑے کنیکشنز گیس کے دینے بند کر دیے ہیں, بڑے کنیکشنز دینا بند کر دیے. اب کوئی پاور پلانٹ اگر چاہے کہ گیس پہ چلے تو ہرگز نہیں چل سکے گا, ٹھیک ہے. پنجاب میں تو گیس اور بجلی دونوں کی لوڈ شیڈنگ ساتھ ساتھ ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ ہو رہی ہے, تو گیس پہ وہ ویسے ہی نہیں چلا پائے گا. ڈیزل جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اور اگر وہ ہو گیا جو سب کو نظر آ رہا ہے ایران کے ساتھ ٹینشن وینشن, تو پھر تو ڈیزل کا کچھ نہیں پتا کہ کہاں پہنچے گا. تو کہنے لگا بھائی پاور آئے گی کہاں سے, بجلی کا یہ عالم ہے, ڈیزل آپ کے پاس اس مصیبت میں, گیس آپ کے پاس ہے ہی نہیں, تو اب آپ چلائیں گے کیسے, یہ ہوگا کیا سب؟ تو اس خاطر بہتر کام یہ کہ آپ اس کو وائنڈ اپ کریں, کوئی اور چیز جو سمجھ میں آتی ہے اس کام کو شروع کرنے کی کوشش کریں. یہ صورتحال ہے. اچھا یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, پبلک روڈ پہ کیوں نہیں آ رہی, کس امید پر آئے, کس کے پاس جائے, کس کے پاس جا کر کہے کہ بھائی ہماری یہ مشکل ہے اس کو حل کرو, کس کے پاس جائے؟ مثلا ججز کے پاس جائے, کورٹ میں جائے, وہ ایک ڈرامہ ہو چکا ہے, بہت ڈرامے ہو چکے ہیں, اب کوئی اعتماد نہیں کر سکتا نا. مثلا میڈیا کے پاس جائے, ابھی میں چند دن پہلے ایک یونیورسٹی میں اسپیچ کرنے گیا, وہاں میں نے کچھ چیزیں ادھر ادھر کی باتیں کی, تو ان میں سے کچھ اسٹوڈنٹ نے کہا کہ بھائی یہ باتیں آپ میڈیا پہ کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی پاکستان, میں نے کہا ذرا خاموشی سے سن لو, میں نے کہا کہ پاکستان میں بلیک میلرز کے اوپر جو ٹاپ پہ ہوتا ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے, کبھی وہ بلیک میلر ٹاپ پہ ہوتا ہے, کبھی یہ بلیک میلر ٹاپ پہ ہوتا ہے, اس وقت ٹاپ پہ میڈیا ہے, سب بلیک میلرز اس کے سامنے اس وقت دبے ہوئے ہیں, بعد میں ٹرن چینج ہوگی کوئی اور آ جائے گا, اس وقت آن ٹاپ بلیک میلنگ میں میڈیا آیا ہوا ہے. تو وہاں جا کے آپ کو کیا ملنا ہے, آپ کسی اور گیم میں پھنسیں گے. پھر یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے پبلک ختم ہو گئی, پبلک کا ارادہ اب ان کے سامنے صرف ایک کوشچن رہ جاتا ہے. وہ اس بات پہ پریشان نہیں ہوتے کہ مثال کے طور پر مصیبت کیا آئے گی, وہ صرف یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اس مصیبت کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. اب وہ اس مشکل میں نہیں پھنستے کہ اس مصیبت کو روکنا کیسے ہے, کہتے ہیں چلو آ گئی ختم ہو گیا معاملہ, اب ڈیل کیسے کرنا ہے اس کو, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ معاملات ہاتھ میں نہیں ہیں. اچھا یہ بھی ایک حد تک چلتا ہے, ایک حد تک چلے گا, اس کے بعد کبھی نہ کبھی پبلک آ جائے گی میدان میں. پبلک کی بھی حد ہوتی ہے نا, یعنی آپ مثال کے طور پر کچھ نہیں دے رہے, پریشان پہ پریشانی, 10-10, 12-12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کب تک برداشت کرے گی؟ اب ایک حد ہوتی ہے, تو ایک حد کے بعد میدان میں آنا ہے. اچھا انہوں نے ایک اور کام بھی کیا ہے, مجھے یقین ہے یہ تو اتنے عقل مند نہیں ہیں لیکن ان انٹینشنلی یہی کر رہے ہیں, انہوں نے ڈیلیبریٹلی اسٹیٹسٹکس لے کے نہیں کیا ہوگا. انہوں نے کیا کیا ہے کہ جس علاقے میں پبلک کے روڈ میں آنے کا امکان ہے اس کو نسبتاً زیادہ بجلی دی ہے, اور جس علاقے میں پتا ہے کہ یہ لوگ روڈ پہ نہیں آ سکتے وہاں مار دیا ان کو, وہاں انہیں قتل کر دیا. یہ حرکت کی ہے, ان کو پتا ہے کون سی پبلک روڈ پہ آئے گی, ان کو پتا ہے ادھر کوئی گڑبڑ ہوئی یہ پبلک آ جائے گی روڈ پہ, اور ادھر وہ گڑبڑ ہوئی نہیں آئیں گے. تو انہوں نے دیہاتی علاقوں کو تو 12-14 گھنٹے میں پیس دیا ہے. ایک دفعہ میں ماتلی گیا تھا, وہاں پہ پچھلے سال میرے خیال میں گرمی کا وقت تھا, لائٹ گئی ہوئی تھی حسب عادت, تو میں نے پوچھا بھائی کتنی دیر کے لیے جاتی ہے, کہنے لگا 18 گھنٹے. یقین مانیے 18 گھنٹے. نہیں کہا بھائی سننے میں غلطی ہوئی شاید, کہنے لگا نہیں 16 سے 18 گھنٹے جاتی ہے. یہ عالم ہے, یہ ماتلی میں خود گیا تھا, صحیح. اس کے بعد فیصل آباد سے آگے ایک علاقہ تھا, بہت اچھا آدمی آ رہا, نام کیا تھا, شاید قائم بھروانہ نام تھا, وہاں میں نے پوچھا تھا, انہوں نے کہا تھا 14 گھنٹے جاتی ہے, 14 گھنٹے جاتی ہے. تو چھوٹے علاقے تو پس گئے, اب بچے وہ علاقے جن کے اندر کچھ دم خم ہے. مثلا آج ایسی لاہور میں دکھا رہے تھے کہ لوگ روڈ پہ آ گئے, یہ ہوا, یہ نان سیریس آنا ہے. خدا نہ کرے ایک وقت آئے گا جب یہ پبلک روڈ پہ کھڑی ہوگی, اس وقت مصیبت ہے, اس وقت سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. اچھا, مجھے اس بات کا بہت زیادہ خدشہ ہے کہ جلدی نہیں ہوگا, لیکن ہوگا تو بہت برا ہوگا, ہوگا تو بہت, چونکہ انسٹرومنٹ سارے ختم ہو گئے نا, اس ملک کے اندر کنٹرول کے انسٹرومنٹ ٹوٹ گئے ہیں سارے. اب خدا نہ کرے اگر کیوس ہوا, وہ بہت برا ہوگا. وہ اچھا نظر بھی آ رہا ہے کہ صورتحال اچھی نہیں ہے, بس یہ ڈرامہ جب تک چل رہا ہے چل جائے, جس دن خراب ہونے پر آیا نعوذ باللہ تعالیٰ, پھر بہت خراب ہوگا. مثلا میں خراب ہونے کو کیا سوچتا ہوں, مثلا یاد ہے مجھے بچپن کے زمانے میں کبھی کبھی سیلاب آتا تھا, اب تو خیر پانی نہیں آتا تو سیلاب کہاں سے آئے گا. پہلے ایک زمانہ تھا جب سیلاب آتا تھا, سیلاب آتا تھا تو فصلیں خراب ہو جاتی تھیں, جب فصلیں خراب ہو جاتی تھیں تو مشکل پڑ جاتی تھی, صحیح. اب ریورس ہو گیا, اب پانی نہیں آتا, پانی نہیں آتا تو فصلیں خراب ہو جاتی ہیں, صحیح. خدا نہ کرے کوئی بھی ڈرامہ ہوا, کوئی بڑی مشکل آ گئی, تو ہمارے پاس جھیلنے کو کچھ نہیں ہے. مجھے صرف اس بات کا ڈر لگا رہا تھا, خدا نہ کرے کوئی بڑی مصیبت آ گئی, تو ایک الحمدللہ کوئی بڑی مصیبت خدا نہیں بھیج رہا اس قوم کے اوپر, کہ یہ ویسے ہی اتنی پسی ہوئی ہے. تو بقول کسی صاحب کے, پاکستانی سارے جنت میں جائیں گے. کیوں بھائی؟ کہنے لگا یہ ویسے ہی اتنے پس گئے کہ اب ان کو مزید جہنم میں ڈالنے کی ضرورت نہیں رہے گی, یہ روڈ شیڈنگ میں اس میں اس میں بہت پس چکے ہیں بےچارے, ان کو ٹھیک خدا ویسے ہی جنت میں بھیج دے گا کہ بھائی تم لوگ تو مارے کٹو, باقیوں کا حساب کرنا پڑے گا. تو ویسے ہی اتنی بری حالت ہے, اور ذرا کا کوئی جھٹکا وٹکا پڑ گیا تو نہیں معلوم یہاں پہ کیا مصیبت آئے گی. بہرحال یہ مسائل جو ہیں وہ پاکستان کے فی الحال چل رہے ہیں, اور صورتحال جو ہے وہ بس اللہ سے دعا یہ کرتے ہیں کہ یہ صورتحال کسی طریقے سے خدا ہی بہتر کر دے, کیونکہ ابھی اور کوئی آثار نیچے زمین کے اوپر بہتری میں ہوتے ہوتے نظر نہیں آ رہے فی الحال. بار درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں بین الاقوامی سطح پر, میں نے کہا تھا کہ میں زیادہ نہ بولوں, اس لیے میں بس دو چار منٹ, چند منٹ اور بول کر اس کو اختتام پذیر کرتا ہوں. چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں, جیسے اسرائیل کا مسئلہ ہے, اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات میں تھوڑا ٹینشن آیا ہوا ہے, اور ادھر سے امریکہ اور ایران کے معاملات کے اندر کافی حد تک مسائل خراب ہوئے ہوئے ہیں. ایک جو ڈیولپمنٹ خطرناک ہوئی وہ یہ کہ چائنا نے بھی اس مذاکرات میں شرکت کرنے پر تیاری کا, آمادگی کا اظہار کر دیا, جن کا ہدف ایران پر مزید پابندیاں لگانا تھا. اس اعتبار سے ماحول تھوڑا سا دوبارہ گرم ہونے کی طرف گیا ہے. اچھا, ہماری جو وہ جو پرانی داستان چل رہی ہے کہ یہ ریڈ لائن ہے, ہمارے خیال میں یہ ریڈ زون ہے اب, جسے ہم کراس کر رہے ہیں. اپریل شروع ہو چکا ہے, ہمارا ریڈ زون شروع ہو چکا ہے. ہمارا ریڈ زون شروع ہوگا اپریل سے لے کر 10ویں مہینے تک, ستمبر اکتوبر تک ریڈ زون ہے. اس ریڈ زون میں سب کچھ ہونا ہے ہمارے خیال میں, صحیح ہے. اللہ کرے کہ سب غلط نکلے, اللہ کرے کہ کچھ نہ ہو, صحیح گزر جائے سب کا سب, لیکن ہمارے خیال میں یہ ریڈ زون ہے, یہ ہمارے خیال میں ریڈ زون ہے. لہٰذا ہم نے ایک اور فیصلہ کیا ہے, 3 مہینے تک اس پروگرام کو سسپینڈ کریں گے, 3 مہینے تک اس پروگرام کو سسپینڈ کریں گے, 3 مہینے بعد دوبارہ ملیں گے. اب بار بار داستان کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اب آپ خود حالات کو کافی سن چکے ہیں اور کافی دیکھ چکے ہیں, اب آپ پک کیجئے اور پوائنٹر لے کر یہ دیکھتے رہیے یہ جہاں کہاں رہے ہیں سارے, یہ حالات کس طرف بڑھ رہے ہیں. ایران بہت اسٹریٹ اور کلیئر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نہ صرف یہ کہ اپنے پروگرام سے دستبردار نہیں ہوں گے, بلکہ ہم پیش رفت کریں گے, جس نے جو کرنا ہے وہ کرتا پھرے. امریکہ کے اندر, بین الاقوامی نظام کے اندر جنگ کی کوئی طاقت نہیں ہے, بین الاقوامی نظام کے اندر جنگ کی کوئی طاقت نہیں ہے, بین الاقوامی سامراجی نظام کے اندر اس میں جنگ کی کوئی طاقت نہیں ہے, نہ اکنامک فیلڈ کے اندر یہ لوگ جنگ کر سکتے ہیں, نہ ملیٹنٹ آبزرویٹرز کے مطابق کوئی جنگ ہو سکتی ہے اس وقت, نہ امریکہ کا کوئی اندرونی ماحول ایسا ہے جس میں کسی جنگ کا کوئی امکان ہو. تو بظاہر جنگ کا کوئی امکان نہیں ہے, اور کلیش بڑھ رہا ہے, بس کلیش بڑھ رہا ہے، مصیبت یہ ہے. ادھر امریکہ کی صورتحال سب کے سامنے، تقریباً ہر چیز وہاں پر ختم کے اوپر ہے. جو چھوٹے چھوٹے اور ممالک ہیں، دبئی کا تذکرہ ہی فضول ہے. اب میں دبئی کے بارے میں زیادہ نہیں بولتا، وہ دبئی والے بیچارے بہت ویسی مشکلات میں بہت پھنسے ہوئے ہیں، مزید بولنے کا کیا فائدہ. بلڈنگز کھڑی ہیں، میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا، کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں البتہ، کہ بھائی یہ ان بلڈنگز میں کبوتر نہیں رہ پائیں گے. ہم لوگ خالی بلڈنگ کے لیے کہتے ہیں کبوتر رہ لیں گے، یہاں نہیں رہیں گے، چونکہ بہت اونچی اونچی بنی ہے، کبوتر اتنا اونچا نہیں جاتا ہے، کبوتر نیچے نیچے فلور میں رہتا ہے. تو وہ اتنی اونچی بلڈنگ بنی ہوئی کہ کبوتر بھی نہیں رہ پائے گا، اور انسان کیسے رہے گا پیچھے. 40 منزلہ کے اوپر چڑھنا بھی تو مصیبت ہے کہ آدمی چڑھے تو وہاں پہ جائے کے رہے. ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں جب پروگرام ہونے لگتا ہے تو اس سے ایک دو دن پہلے دوستوں سے دوبارہ کانٹیکٹ کر لیتا ہوں، تاکہ یہ پوچھ لوں کہ بھائی ہو کیا رہا ہے، کہیں ایسا نہیں کہ میں بالکل ہی اپنے خواب و خیال کے اندر کہیں بیٹھا ہوا سوچے چلا جا رہا ہوں، وہاں کچھ اور ہوئے چلا جا رہا ہے. تو دبئی کے بھی ایک دوست سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا میری طرف سے کہہ دینا کہ اللہ کا واسطہ اب دبئی میں کوئی نہ آئے. انہوں نے کہا تھا میری طرف سے کہہ دینا کہ خدا کا واسطہ اب دبئی میں کوئی نہ آئے. 500 اگر میں اسٹیمیٹس جو مجھے یاد آ رہا ہے، 500 آفیسز کی بلڈنگ میں 15 آفس کھلے ہوئے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں وہاں کیا حشر ہو رہا ہوگا. تو اب اس طرح کی ایک صورتحال ہے کہ مثلا پوری پوری بلڈنگز تیار ہے، سب کچھ تیار ہے، صرف یہ ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا ہے. لطیفے بہت ہو رہے ہیں، ڈرامے بہت ہو رہے ہیں. یہ پروجیکٹ شروع ہو گیا مثلا میٹرو ٹائپ کا، فلاں شروع ہو گیا. اچھا یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ چاہ رہے ہیں کسی طریقے سے لوگوں کے سامنے اپنے کھوئے ریپوٹیشن کو بحال کر لیں کسی طریقے سے، تو کچھ نیوز کے اندر پازیٹیو نیوز چلی جائیں اور اس کے ذریعے سے کچھ معاملہ حل ہو جائے. امریکہ کے ساتھ بھی یہی ایشو ہے، کوئی پازیٹیو نیوز نہیں ہے ان کے پاس دینے کے لیے، تو وہ چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ نیوز جاتی رہے اور کچھ نظر آتا رہے کہ نہیں کچھ ہو رہا ہے. کوئی پازیٹیو انڈیکیشن میرا اپنے خیال ہے نہیں آ رہی ہے، میرا اپنے خیال ہے کہ نہیں آ رہی. میں اس جملے کو بار بار کہنے سے بچنے کے لیے یہ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ 3 مہینے تک اب خاموش بیٹھیں، اب دیکھیں معاملے کو. اصل ٹائم اب ہے، وہ خاموشی دیکھیں. ہاں اگر کوئی بہت بڑا ڈرامہ ہوا تو ہم پروگرام کر لیں گے، وہ بہت بڑی مشکل آئی تو ہم پروگرام کر لیں گے، تاکہ یہ دیکھیں کہ بھائی آگے بڑھا معاملہ ہے نہیں بڑھا، ورنہ وقت دیکھنے کا، آبزرویشن کا، بات کرنے کا زیادہ نہیں ہے. اچھا صاحب، اسرائیل نے یہ جو نئی آبادکاریاں کی، یہ انہوں نے کیوں کی ہیں؟ کیا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کے امریکہ سے تعلقات پہلے ہی بہت خراب ہیں؟ میرا اپنے خیال ہے ان کو اندرونی لیجیٹیمیسی کا پرابلم ہے. اسرائیل کے سامنے جو اس وقت پرابلم ہے، اس کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کا موریل ڈاؤن ہو چکا ہے، حزب اللہ کے مقابلے میں، فلسطین کے مقابلے میں بہت ڈاؤن ہوئے ہیں. اس ڈاؤن ہوئے ہوئے موریل کو اٹھانے کی خاطر ان کے لیے ضروری ہے کچھ حرکتیں کریں اپنی پبلک کو جگانے کے لیے، اپنی پبلک کو امید دلانے کے لیے. تو انہوں نے یہ نئی آبادکاریوں کا سلسلہ شروع کیا، جس کے اوپر سب نے ان کی مخالفت کی ہے، پوری دنیا نے کہ بھئی یہ کام آپ نے بالکل غلط کیا ہے. پھر انہوں نے غزہ کے اوپر پھر حملہ بھی کیا، چھوٹا موٹا حملہ بار بار کر رہے ہیں وہ لوگ. میرا اپنے خیال ہے یہ ان کے سامنے ایشو اپنی لیجیٹیمیسی کا ہے، یہ اس ایشو کو سالو کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے اندر بری طریقے سے پھنس گئے. بظاہر یہ نظر آ رہا ہے اسرائیل ڈیڈ لاک میں ہے، بظاہر یہ نظر آ رہا ہے. امریکہ کے ساتھ تعلقات ان کے چاہے ظاہری طور پر ہی صحیح، انتہائی خراب ہیں، اندر سے ان کے پاس حالت لیجیٹیمیسی کے اعتبار سے، مشروعیت کے اعتبار سے کہ اپنے پبلک کو ثابت کریں کہ ہمارے پاس کچھ ہے دینے کے لیے، وہ سب کا سب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اوور آل میں عرض کروں اور اپنی بات کو اختتام پذیر کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ اپنے کوشچن شروع کر لیجیے گا. وہ یہ کہ مجھے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، اب کچھ ہونا چاہیے، اب کچھ ہونا چاہیے. یہ معاملہ اتنی لمبی مدت کھنچتا چلا جائے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اور اب میرا اپنے خیال ہے کہ اب ٹائم ہے کچھ ہونے کا، اور یہ جو پیریڈ جو میں آپ کی خدمت میں بابا عرض کرتا ہوں، میرے خیال میں یہ بہت ابھی زبان پہ آنے والا تھا سنہری دور ہوگا. ہاں یعنی سنہری اس حساب سے نہیں ہوگا کہ ہمیں اور آپ کو کچھ مل جائے گا، سنہری اس اعتبار سے ہوگا چینج میجر آنی چاہیے، میجر چینج آنی چاہیے، کچھ چیزیں ہونی چاہیے جو بہت تیزی سے تبدیل ہونی چاہیے. تو اب آپ اپنی تیاریوں کو ذہن میں رکھیے، جو آپ سوچتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمیں یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے وہ سب سوچ لیجیے اب، کیونکہ اب میرا اپنے خیال ہے کہ اگلے 9-10 مہینے، 8-10 مہینے، 6-8 مہینے یہ سب جو ہیں یہ پرابلمیٹک ہیں، اس کے اندر ہم اور آپ کچھ دیکھ پائیں گے انشاءاللہ. پھر دعا کرتے ہیں خدا سے کہ خدا ہے جو کچھ بھی ہو اس میں مسلمانوں کی، دین اسلام کی بہتری ہو جائے انشاءاللہ، اور یہ سب کا سب زمینہ بن جائے امام کی تشریف آوری کے لیے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد و عجل پر. سوال ہے صاحب، پوری دنیا کی اقتصادی صورتحال خراب ہے اور ایران کا آئل کے علاوہ ایکسپورٹ $20 بلین سے زیادہ ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا پابندیوں کا کوئی اثر نہیں ہے؟ بظاہر تو ایسے نظر آ رہا ہے، ایران بہت اسٹرانگ ہے، ایران واقعی اسٹرانگ ہے، اور اگر احمدی نژاد نے وہ جملہ کہا کہ ایران دنیا کی مضبوط ترین حکومت ہے، وہ بات صحیح کہی ہے، اس وقت جن جگہوں پر وہ لوگ کھڑے ہیں ساؤنڈ واقعی بہت اسٹرانگ ہے۔ یعنی اب آپ تصور کیجئے، ہمارے ملک میں 10,000 میگا واٹ بجلی بن رہی ہے، 15,000 میگا واٹ خرچہ ہے، 5,000 میگا واٹ کا نیٹ 50% کا ڈیفیزٹ ہے، ان کے پاس 35,000 میگا واٹ ایکسٹرا ہے۔ او مائی لارڈ، کیا بات ہے صاحب، یعنی آپ مرے جا رہے ہیں، 15,000 میگا واٹ آپ سے کریٹ نہیں ہو رہا ہے اور ان کے پاس 35,000 میگا واٹ ایکسٹرا پڑا ہوا ہے دینے کے لیے، اور وہ اس بات کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں کہ بھائی پاکستان خریدتا کیوں نہیں ہے، خرید کیوں نہیں رہا ہے، اور سستا بھی دے رہے ہیں۔ اچھا مزے کی بات وہ جو میں نے آپ کو 6 سینٹ اور 16 سینٹ والی بات کہی، ایرانیوں کی بجلی ٹھیک ٹھاک سستی ہے، کم سے کم رینٹل پاور پلانٹ سے تو انتہائی سستی ہے، اور ایرانیوں نے یہاں تک کہا کہ اگر پاکستان کو گرڈ کی پرابلم ہے تو ہم گرڈ لگائیں گے، اور اگر پیسے کا مسئلہ ہے تو اس کو بھی فائنانس کریں گے، اور رینٹل پاور پلانٹ کہہ رہا ہے 14% آپ کو ڈاؤن پیمنٹ کرنی ہوگی، لیکن پاکستان کو وہ زیادہ پسند آیا۔ میں ایک مزیدار آپ کو مکالمہ سناؤں، ایک ہفتے پہلے تقریباً اسلام آباد گیا تھا، وہاں چونکہ وہ ہماری بات چیت آج کل رینیوبل کے اوپر چل رہی ہے، سولر ونڈ اور یہ اور وہ، تو وہاں ایک صاحب سے بات چیت ہوئی، وہ اسلامک کنٹریز کا کوئی بلاک ہے اسی طرح رینیوبل پہ کام کرنے کے لیے، اس کے کوئی کنٹری ڈائریکٹر تھے، تو ان سے میں بات چیت ہو رہی تھی، تو کہنے لگے کہ شوکت عزیز کے زمانے میں جب وہ پی ایم تھے تو ایک ڈیلیگیشن آیا تھا، اس طرح کا تھا جیسے کوئی ورلڈ ونڈ ملز ایسوسیشن، اس ٹائپ کا کوئی ایسوسیشن ہے جو سارے ونڈ مل لگائے بیٹھے ہیں ان لوگوں کی ہے یا ان کے کارخانوں کی، تو ان کا کوئی صدر تھا، وہ پاکستان آیا اور اس نے ہمارے پی ایم سے کہا کہ دیکھیے صاحب، آپ کے پاس گھارو کیٹی بندر جو کوریڈور ہے، ونڈ کوریڈور، اس پٹی پہ 50,000 میگا واٹ کی گنجائش ہے بجلی بننے کی، اب قطعاً مت گھبرائیے گا بجلی جانے سے، کیونکہ لبنان میں، بیروت میں، پورے شہر میں بجلی کا نیٹ ورک ہے ہی نہیں، جب جنگ ختم ہوئی تھی وہاں پر، وہ جو ان کی سول وار ہوئی تھی، اس کی بات نہیں کر رہا جو اسرائیل والی پرانی سول وار 15 سالہ، اس کے بعد پورے شہر سے گرڈ ختم ہو گیا تھا، تو پورا لبنان، پورا بیروت جنریٹرز پہ چلتا تھا، اب بھی یہی ہو جائیں گے، ہر بلڈنگ میں اپنا جنریٹر ہوگا، 5-6 گھنٹے لائٹ آئے گی، باقی اپنی خود پیدا کرو، خود کھاؤ، خود کماؤ، یہ ہم کریں گے۔ ان کے ساتھ صرف ایک آسانی تھی، ان کے پاس اسمگلنگ کا ڈیزل بہت سستا تھا، ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے، مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے، ورنہ یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ افریقہ میں ایک ملک تھا، وہاں 4 گھنٹے بجلی آتی تھی، تو وہاں ورلڈ کپ جب ہوا تو پبلک روڈ پر آ گئی، تو انہوں نے کہا بھائی ایسی کی تیسی، جب ورلڈ کپ فائنل آ رہا اس وقت لوڈ شیڈنگ ہی ہونی چاہیے، باقی کرنا کرتے رہو، 22 گھنٹے لائٹ آف کر دو، لیکن جب ہمارا میچ آ رہا ہو اس وقت بجلی آنی چاہیے، آپ اور میں یہاں پہنچ سکتے ہیں، خدا نہ کرے، نعوذ باللہ۔ کراچی تھوڑا سا بہتر ہے، پر میں عرض کر رہا تھا کہ مثلا وہ ایرانیوں نے اس طرح کی آفر کی اور وہ اس کے باوجود ہمارا ملک، ہاں وہ میں عرض کر رہا تھا پی ایم شوکت عزیز کے بارے میں، تو وہ صاحب وہ ونڈ ملز ایسوسی ایشن کا صدر آیا، اس نے کہا کہ دیکھیں بھائی، آپ کے پاس 50,000 میگا واٹ کریٹ کرنے کی گنجائش ہے اور آپ تو مشکل سے 8-10 ہزار کر رہے ہیں، 50,000 کی گنجائش ہے آپ کے پاس، آپ اس طرح کر لیجئے کہ یورپ میں کچھ ونڈ ملز کے کارخانے وہ ٹک رہے ہیں، ونڈ مل لگانے کے بڑے بڑے ہیوج ونڈ مل لگانے کے کارخانے، ایک ایک ونڈ مل بعض اوقات 1-1 میگا واٹ بجلی کریٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس نے کہا وہاں پہ وہ بک رہے ہیں، آپ ان کو خرید لیجئے، آپ خرید لیجئے، بڑے بڑے ونڈ مل یہاں پہ لگا لیجئے، اس علاقے میں کوئی آبادی بھی نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ آرام سے لگا لیں گے، ایک ایک ونڈ مل 1-1 میگا واٹ کریٹ کر رہا ہوگا اور آپ کے پاس 50,000 میگا واٹ کی گنجائش ہے، تو اپنا کارخانہ خود لگائیے یہیں پر، یہیں سے ونڈ مل بنائیے، یہاں پہ کھڑا کیجیے، آپ کی بجلی گرین بجلی مفت آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو صاحب وہ باہر نکلا، تو جو صاحب مجھے سنا رہے تھے شاید وہ بھی وہیں پر تھے یا ان کے دوست وہاں پر تھے، اس نے یہ کہا کہ آپ کا پی ایم صرف شاپنگ میں انٹرسٹڈ ہے، اس کو انویسٹمنٹ سے کوئی سروکار نہیں ہے، صرف شاپنگ چاہتا ہے، یہ اس ملک کا عالم ہے۔ وہ پڑھا لکھا آدمی تھا، ٹھیک ٹھاک پڑھا لکھا آدمی تھا، لیکن پتہ نہیں کیا اس ملک کا مقدر، جارج گیلوو جو کہ یو کے کی پارلیمنٹیرین ہیں، ان کو سپورٹ کرنا یہ بھی کوئی سازش تو نہیں ہے, نہیں کہہ سکتا جارج گیلے, وہ ابھی تک تو بہت اچھا بول رہے ہیں, وہ پریس ٹی وی کے اوپر بھی ریگولر آتے ہیں, تو کیسے کہہ سکتے ہیں سازش. لکھا ہے عراقی الیکشن کے بارے میں کچھ بتائیے, وہاں کی سیاسی صورتحال. ہاں بالکل, یہ ایک امپورٹنٹ, بہت امپورٹنٹ نیوز تھی جو ظاہر کہ مس ہو گئی اور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. بہت میجر ٹرن ہوا اور اس اعتبار سے کہ امریکہ نے آخری وقت میں اپنا ہاتھ دکھا لیا اور انہوں نے اس آدمی کو کسی طریقے سے کامیاب کروا لیا جس کو وہ کامیاب کافی عرصے پہلے سے کروانا چاہ رہے تھے, اور کسی طرح کسی طریقے سے وہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن عراق ایک عجیب سرزمین ہے, مجھے نہیں لگتا یہ چین سے بیٹھے گی, یعنی کوئی امید نظر نہیں آتی کہ اس طرح سے معاملہ حل ہو جائے گا. یعنی زیادہ سے زیادہ کیا ہوا, امریکہ نے اپنا سپورٹڈ کینڈیڈیٹ جتوا لیا, دوسرا جو کینڈیڈیٹ تھا اس کو انہوں نے مثال کے طور پر مالکی کو انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے دبا لیا اور وہ کامیاب ہو گئے. لیکن عراق اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ ایک دو آدمیوں کے جیتے جانے سے معاملے کو حل ہوتا دیکھ پائیں گے. ابھی عراق میں جنگ لمبی ہے, عراق کا کوئی حل فی الحال نظروں کے سامنے مجھے تو کم از کم نظر نہیں آتا. ابھی 8 سال منائے گئے, نہیں لگتا کوئی بھی حل اس وقت موجود ہو, اس وقت کوئی حل نہیں ہوتا. البتہ 8 سال کیسے, میرے خیال میں کم ہونا چاہیے, 7 سال ہونا چاہیے, لیکن بہرحال فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی حل ہوگا. تو انہوں نے یوں سمجھا ہے کہ وہ الیکشن میں اپنے بندے کو لا کر کوئی بہت بڑا کام کر لیں گے, لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہو پائے گی ان کے لیے. لکھا امریکہ اور اسرائیل کے درمیان حالات خراب ہونے کی کیا وجہ ہے, میں نے عرض کیا اب اسرائیل نے کچھ ایسی حرکتیں کی ہیں جو وہ اپنے اندرونی حالات کی وجہ سے مجبور ہیں, اور امریکہ ان حرکتوں کو برداشت نہیں کر سکتا چونکہ امریکہ اپنے حالات کی وجہ سے مجبور ہے. تو مجھے نہیں لگتا ہے جیسے لمبی مدت کا جھگڑا تو نہیں ہے ان دونوں کا, امریکہ اور اسرائیل کا کوئی لمبی مدت کا تنازع نہیں ہے, لیکن بہرحال اس ایشو کے اوپر ڈس ایگریمنٹ دونوں ملکوں کے اندر سیریس ہے, سیریس ڈس ایگریمنٹ ہے. ہاں یہ کہ سیٹل کر لیں گے, امریکہ کہیں نہ کہیں سیٹل کرے گا, اسرائیل کے سامنے اس کو جھکنا ہی ہوتا ہے تو وہ کرے گا. لکھا کرگزستان کی طرح پاکستان میں انقلاب کس طرح آ سکتا ہے, اس سے اچھا ایک اور بھی حال تھا, پولینڈ میں صدر کا طیارہ گر گیا, زیادہ اچھا حال ہے. پبلک انقلاب دیر سے لاتی ہے, جہاز جلدی گر جاتا ہے. تو میں آج میں بیٹھا ہوا تھا, کسی نے آ کے بتایا, کہنے لگا وہ پولینڈ کی صدر کا طیارہ گر گیا, میں اس وقت وہی بی بی سی پہ پڑھا تھا, میں نے کہا یار ہمارے ایسے نصیب نہیں ہیں, ورنہ واقعی مشکل حل ہو جاتی, شاید تھوڑی دیر کے لیے حل ہو جاتی. زرداری کی جانب سے بینظیر قتل کی رپورٹ روکنے کی کیا وجہ ہے, بچے یتیم ہو جائیں گے, مسئلہ ہی ہے. لطیفہ سے سنا ہے نا آپ نے, ایس ایم ایس کے اوپر بہت گھوما ہے. بارہ موجودہ ترکی اور یورپ میں اختلاف, وہی روایت تو نہیں جس میں روم اور ترک کا اختلاف لکھا ہوا ہے, آذربائیجان میں کوئی شیعہ تحریک چل رہی ہے, نہیں یہ نہیں کہہ سکتے ہم وہی روایت کا جو اختلاف ہے وہ روم اور ترک کا, وہ کچھ اور مطلب بھی لیا جا سکتا ہے, اس کا ہم اس سے تعبیر نہیں کر پائیں گے. آیا آذربائیجان میں کوئی شیعہ تحریک ہے یا نہیں, آذربائیجان میں ٹھیک ٹھاک شیعہ ہیں, اچھی تعداد میں شیعہ ہیں, چونکہ ان کی بارڈر ایرانیوں سے بھی ملتی ہے اور وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں بھی کافی ہوا کرتے تھے. مجھے یاد ہے جب رشین فیڈریشن کا زمانہ تھا, جب کمیونسٹ رشین فیڈریشن کا زمانہ تھا, تب بھی ان دونوں کے درمیان لنکس تھے ایک دوسرے کے ساتھ, اور آذربائیجان کافی لوگ تبلیغ کے لیے جاتے تھے ایران سے, ہمارے کچھ دوست احباب بھی جاتے تھے, تو کافی لنکس ہیں وہاں پر. لیکن ہم یہ کہیں کہ کوئی تحریک چل رہی ہو, پولیٹیکل موومنٹ چل رہی ہو, اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ وہاں پر اس طرح کوئی اسٹرانگ موومنٹ ہو. لکھا ہے فائنلی اس ملک کے حالات کب ٹھیک ہوں گے, کون سا ملک بھائی, پاکستان کہنا چاہ رہے ہیں, اچھا کیونکہ یہ حکومت جانے کے بعد بھی پیچھے کرپ بیٹھے ہوئے ہیں اور سپاہ صحابہ کی بڑی ایکٹیویٹیز کے بارے میں کیا کہیں گے, خصوصاً مسلم لیگ نون کے ساتھ, اور عمران خان کے بارے میں کیا خیال ہے. اتنے ڈیڑھ سارے لوگ کیوں پوچھ رہے بھائی, اس میں یہ ہے کہ ملک کی حالات میں ٹھیک ٹھاک عرض کیا, فی الحال تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اس وقت تو یہ ایک ہی حل نظر آ رہا ہے جو میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں, جو بھی کرنا ہے خود کرو, گورنمنٹ کو مت سوچو, گورنمنٹ کو داخل مت کریں, خبر بھی نہ ہونے دیں, اگر خبر بھی ہوئی تو جو صحیح ہو رہا ہوگا وہ بھی خراب کر دے گی. تو کوشش یہ کریں حتی الامکان کہ آپ اپنا گیم خود علیحدہ رکھ کر کسی طریقے سے اس کو سجا لیں, اور دور دراز کے جو علاقے ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں, دور دراز کے رہنے والے لوگ وہ اپنے مقدر کو اپنے ہاتھ میں لو, یہ معاملہ اس طرح نہیں حل ہوگا. یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں گورنمنٹ یہ کر دے گی وہ کر دے گی, نہیں کرے گی, طے شدہ بات ہے کہ نہیں کرے گی. ہو جائے آپ شکرانے کی نماز پڑھ لیجئے گا لیکن نہیں کرے گی تو جو ہو رہا ہے اس میں اپنے لیے عافیت نکالیں, اس میں اپنے لیے عافیت نکالیں, جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کر ڈالیں, یہاں پہ اور کچھ نہیں ہوگا. اور جو دور کے رہنے والے ہیں وہ میرے خیال میں زیادہ اچھے طریقے سے اس کام کو کر سکتے ہیں. کوشش کریں, ہم لوگ کوشش نہیں کرتے, بڑی عجیب صورتحال ہے, اس سے کافی عجیب صورتحال رہی. مثلا آپ کو یاد ہوگا میں نے بدین کے بارے میں بہت کچھ کئی دفعہ کہا ہے آپ کی خدمت میں, اور میں مثلا کہہ رہا تھا کہ وہاں پر اس طرح زمینوں پہ کام سستی زمینیں یہ تھا وہ تھا. میں جب وہاں جاتا تھا ایک پرابلم ہوتی تھی ہمارے سامنے, وہ یہ کہ بھائی پانی نہیں ہے یہاں پر, کافی میں پریشان رہا اس کے لیے. زمین ہم نے وہاں پہ کافی محنت کر کے آباد کرنے کی کوشش کی, پتہ چلا ایک فصل آتی تھی دوسری فصل پہ پانی نہیں ہے, کھڑی فصل یعنی بیج بویا سب کام کیا پھر غارت, دوسرا سال پھر غارت, جانوروں کے اوپر بھی برا اثر پڑتا تھا. اچھا ہم جب جاتے تھے دیکھتے وہاں ہینڈ پمپ لگے ہوئے, میں ان سے کہتا تھا بندگان خدا جب ہینڈ پمپ کے اندر پانی زمین سے آ رہا ہے اس کا مطلب ہے نیچے پانی ہے. کہتے تھے نہیں نیچے پانی ہے, 8-10 فٹ تک پانی ہے اور نیچے نہیں ہے. تو ان سے کہتا تھا اوپر سے لے لو, نیچے جانے کی کوئی قسم کھائی ہے کہ نیچے سے ہی لینا ہے, اوپر سے لے لو. نہیں مانتے تھے, کہتے تھے نہیں یہاں پہ نیچے جو ہے وہ کھا رہا ہے, چونکہ ہم سمندر سے نزدیک. اب ہم سوچتے تھے یار صحیح کہہ رہے ہوں گے بھائی. اچھا میں نے کئی دفعہ وہاں جا کر پوچھا, میں نے کہا بھائی کسی نے اللہ کے نام پر آج تک بورنگ کی ہے؟ کہنے لگے نہیں یہاں پہ بورنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہاں پہ سب کھا رہا ہے. 3 سال تک میں یہی سنتا رہا سب کھا رہا ہے اور جناب علی پانی نہیں ہے. اچھا ایک دفعہ قحط ایسا آیا تھا تقریباً 8-9 سال پہلے کہ پبلک علاقہ چھوڑ کے چلی گئی تھی, پورا گاؤں علاقہ چھوڑ کے چلا گیا تھا, سارے جو ان کے جوان تھے وہ کراچی آ گئے تھے ٹیکسٹائل ملز کے اندر, 2500-3000 روپے کے اوپر کام کر رہے تھے مزدوروں کا. اب آپ سوچیں 800 گھروں کا ایک شیعہ گاؤں وہاں پر خالی ہو گیا تھا, 90 گھروں کا شیعہ گاؤں تھا وہ خالی ہو گیا تھا. کیوں؟ پانی نہیں ہے. آخر جب میں نے بہت سنا بھائی پانی نہیں ہے, اور اس سال پھر انہوں نے وہ ڈرامہ دکھوا دیا, فصل تیار کی اور خراب کر دی, تو میں نے ایک دوست سے کہا مانگا بھائی خدا کا واسطہ کوئی ایک آدمی چاہیے جو بورنگ ڈھنگ کی کر سکے, اور ہم بورنگ کے اوپر پیسے ضائع کرنے کو تیار ہیں, جاؤ ایک آدمی بورنگ کرو دیکھو شاید کہیں پانی نکل ہی آئے. صاحب میری جب میں دیکھتا تھا اس زمین کو, اس کے اوپر گھاس لگی ہوتی تھی, سب خود سے اگنے والے سبز پودے لگے ہوتے تھے, میں کہتا تھا یار دیکھو یہ گھاس نیچے کھارا پانی ہو یہ گھاس اوپر نہیں آ سکتی, اس زمین میں پانی ہونا چاہیے. ہمیشہ کہتے تھے نہیں ہے. آخرکار ایک دوست سے ریکویسٹ کی, الحمدللہ ایک بہت اچھا دیندار دیانتدار آدمی بورنگ کا ایکسپرٹ مل گیا, میں نے اس کو بھیجا, اس سے ریکویسٹ کی, اس نے محنت کر کے بےچارا وہ گیا, آج صبح صرف 100 فٹ کے اوپر میٹھا پانی نکلا, صرف 100 فٹ کے اوپر. اور یہ گاؤں نون ہسٹری میں سارے عذاب جھیل رہا تھا اس وجہ سے کہ اس نے کبھی بورنگ ٹرائی نہیں کی تھی, غلط بیانی کر رہے تھے, ان کے اندر بورنگ کا حوصلہ نہیں تھا یا ان کے پاس انویسٹمنٹ نہیں تھی, انہوں نے کبھی بورنگ ٹرائی نہیں کی تھی, اور یہ ہمیشہ سے داستان کہتے آئے کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے, اور ان کے پاس پانی تھا. عجیب صورتحال ہے, یعنی صورتحال کتنی خراب تھی. جب بورنگ شروع ہوئی تو اس کے لیے پانی چاہیے تھا تاکہ وہ ڈرلنگ کرے تو گرم نہ ہو, پتہ نہیں وہ کس طریقے سے پانی چاہیے وہاں پر. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں 50 گیلن پانی چاہیے, کچھ پانی لایا گیا, بتایا گیا 24 فٹ کا ایک کنواں کھودا ہوا ہے, وہ بھی مسجد کے پتہ نہیں کسی آدمی نے کھودا تھا, وہاں سے پانی جمع کیا گیا, وہ پانی لایا گیا, انہوں نے بورنگ کرنا شروع کی. 50 فٹ کے قریب بورنگ پہنچ کر پانی جو لایا گیا تھا وہ ختم ہو گیا, تو جو ساتھ تھا وہ اس نے کہا جو آدمی گیا بتا, اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کنویں سے لاؤ. کہنے صاحب صاحب کنواں بھی خشک ہو گیا. کنواں خشک ہو گیا, کہنے ہاں یہاں پانی ہوتا ہی نہیں, ہم نے تو کہا تھا پانی ہے ہی نہیں. تو جو کنواں تھا 24 فٹ پر وہ بھی خشک ہو گیا. اس نے کہا بھائی مجھے پانی چاہیے, بورنگ کرنی ہے مجھے. کہنے کہ آپ پانی 40 کلومیٹر دور سے آئے گا. پھر 40 کلومیٹر تقریباً گاڑی گئی ہے, وہاں سے پانی لے کر آئی اور بورنگ ہوا, 100 فٹ کے اوپر میٹھا پانی موجود تھا. اب اسے میں کیا کہوں, یہ کیا کہوں, یعنی سستی کہوں, عقل کا پھیر کہوں, ان کی کیا تعبیر کروں. اگر آپ کہنا پیسے نہیں اس وجہ سے, تو بھائی وہ جو ایک فصل اٹھی تھی اس سے تو پیسے بنے تھے نا, اس سے کیوں نہیں بورنگ کر لی تھی؟ صرف عقل. واقعا حیران ہوتا ہوں میں اس قوم کے نصیب میں کیوں اس طریقے سے. بہرحال سپاہی صاحبہ کی بڑی ایکٹیویٹی واقعی خطرناک ہے, بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں, لیکن ظاہر ہے ابھی اس کے اوپر بات نہیں ہوگی انشاءاللہ کبھی اور. حالیہ دنوں میں ٹارگٹ کلنگ کچھ زیادہ ہو گئی ہے, کیا اس کا اگلا نشانہ اب ہم ہوں گے؟ پتہ نہیں بھائی ہوں گے نہیں ہوں گے, میں نے آپ کی خدمت میں شاید ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ اب ہم نہیں ہوں گے دوسرے لوگ ہوں گے, ان کی باری ہو گئی. اب مسئلہ ہے کہ اگلی کس کی باری ہے, ہاں یہ خطرناک جگہ آ گئی. آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ بم دھماکوں کے بعد یہ ٹارگیٹڈ کلنگ پہ جائیں گے, یہ ٹارگیٹ کلنگ پہ گئے. یعنی ای بی آر کہتا ٹارگیٹ کلنگ ہماری نہیں ہونی ہے, باری ان کی ہے اس دفعہ. وہ ان کی باری آ گئی, وہ دو چار ان کے لوگ لڑکائے لڑکوئے, ابھی بھی چل رہا ہے ڈرامہ. جب مجھے ڈر یہ ہے کہ اب ڈرامہ وائنڈ اپ ہونے والا ہے, اب ڈرامہ وائنڈ اپ ہونے والا ہے. اچھا یہ ٹارگیٹ کلنگ میں گئے کون لوگ ہیں, یہ بھی میں عرض کرتا چلوں. خطرناک بات یہ ہے کہ سپاہی صحابہ کے وہ لوگ گئے جو تھوڑے سے سافٹ تھے. ہاں کیا اس کا مطلب یہ کہ سپاہی صحابہ نے اپنے اندر کی کلینزنگ کی ہے تاکہ ہارڈ لائن ایٹیٹیوڈ دوبارہ مینٹین کیا جائے؟ اس کا خوف ہے, اس کا خوف ہے کہ جو بھی سپاہی صحابہ کو چلا رہے تھے انہوں نے جو تھوڑا تھوڑا سافٹ سافٹ ٹائپ کے لوگ تھے, البتہ نہ بہت سافٹ کے, مطلب کوئی کہہ مثلا یہ جو عبد الغفور تھا یہ کون سا سافٹ آدمی تھا, نہیں میں نہیں کہہ رہا کہ یہ بہت سافٹ لوگ ہیں, نہیں ان کے اندر سے جو تھوڑے سے اس ٹائپ کے لوگ تھے جو قانون شانون ادھر ادھر کی باتیں کچھ سمجھ دیا کرتے تھے, ان کا بھی میرا اپنے خیال ہے کہ معاملہ صاف ہوا ہے. اس کا مطلب ہے نئی لائن تیار کر رہے ہوں گے جو بہت ٹف لوگوں پر مشتمل ہوگی اور یہ پھر میدان میں کودنے کی کچھ کوشش کریں گے. انہوں نے کچھ پولیٹیکل ایگریمنٹس بھی کیے ہیں, مثال کے طور پر پنجاب میں ٹھیک ٹھاک پولیٹیکل ایگریمنٹس ہوئے ہیں, یعنی نواز شریف کے ساتھ تو پارٹی کے ساتھ تو ٹھیک ٹھاک ایگریمنٹس ہوئے ہیں اور مختلف جگہوں کے اوپر. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ لوگ ری آرگنائز کر رہے ہیں اپنے آپ کو پولیٹیکلی انٹرنلی, اور اسلحے کی موومنٹ تو خدا ہی جانتا ہے کہ مثلا وہ کتنی کر رہے ہوں گے, تو اس سے وہ پتا چلے کہ وہ کتنا اپنے آپ کو دوبارہ آرگنائز کر رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ خطرہ موجود ہے کہ وہ لوگ ری آرگنائز کر رہے ہیں اور ڈرامہ کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہوگا. انہوں نے لکھا ہے ہاؤ ٹو اینالائز پرفیکٹلی, یہ کیسے ہو سکتا ہے, سینٹرل آئیڈیا اور تھیم اور مائی بیسٹ وے ٹو گیٹ بیسٹ ریزلٹس. سیکھو, سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں, ہو جائے گا. ایسی کوئی وہ نہیں ہے, یعنی کوئی سیٹ پیٹرن نہیں ہے کہ ہم کہہ کے بس اس کو یوں کھا لو دو گولیاں بس ایک دم شروع, نہیں ایسا نہیں ہوگا. آپ مسلسل کوشش کریں گے, مسلسل کوشش کریں گے, بہت ساری چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. میں نے ایک زمانے میں کوشش کی تھی ایک چھوٹی سی ایک بک بنا لوں چھوٹی سی, جس میں اپنی پولیٹیکل انالیسس کی مسٹیکس کو لکھوں کہ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ یہ بات اس وقت میں نے یوں سوچی تھی اور وہ آپشن میں نے مس کیا تھا اور وہی ہوا جو میں نے مس کیا تھا, تو میں نے کیوں مس کیا تھا اس وقت. تو اس طرح سے ہم تھوڑا سا اپنا لرننگ پروسیس بڑھا سکتے ہیں کہ آپ آج کی پولیٹیکل سیناریو کے اندر یہ سوچ رہے ہیں اور کچھ اور ہو گیا, تو آپ سوچیں وہ جو کچھ اور ہوا وہ آپ نے کیوں نہیں سوچا تھا, یا اگر آپ کے دماغ میں آیا تھا تو آپ نے اس کو پرائیورٹی کیوں نہیں دی تھی, آپ نے کیوں یہ سوچا تھا کہ دوسرا کام ہو جائے گا. اب ادھر اپنا تھوڑا سا حساب لے کر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ انالیسس کے اندر مسٹیک کہاں سے آ سکتی ہے, تو اس سے تھوڑا تھوڑا اصلاح ہوتی رہے گی. کرگزستان جہاں امریکہ کی بیسز ہیں, اتنی زیادہ پبلک انسٹیبلٹی, کیا امریکہ کی کوئی سازش ہے؟ اور وہاں سے جند اللہ نے بھی آپریٹ کیا ہے. سازش اس میں یہ ایسا ہے کہ پبلک انسٹیبلٹی, یعنی کسی ملک کے اندر اسٹیبلائز نہ ہو اور کچھ موومنٹ ہوتی رہے, ہمیشہ امریکہ کے مخالفت میں نہیں ہوتی, مفادات میں بھی ہوتی ہے. مثلاً نہیں چاہتے پاکستان کے اندر کوئی بھی مضبوط پبلک میں پاپولر سینٹرل گورنمنٹ بنے, نہیں چاہتے. وہ ہمیشہ پاکستان کے اندر کمزور اور پبلک سے دور سینٹرل گورنمنٹ چاہتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ پبلک سے دور سینٹرل گورنمنٹ کو بیچنا خریدنا انتہائی آسان ہے. پبلک کے اندر جس کی روٹس ہوتی ہیں وہ اتنی آسانی سے نہیں بکتا, وہ دیر لگاتا ہے بکنے کے لیے. انہوں نے اچھا یہ جو پبلک سے دور سینٹرل گورنمنٹس بنانے کا طریقہ ہے, اس میں بھی ڈیموکریسی کا نام لیا ہوا ہے, ڈیموکریسی کے نام پر اس میں بھی دھوکہ دے رہے ہیں. پاکستان میں جس طرح یہاں پہ ہو رہا ہے وہاں پر بھی اسی طرح کا کوئی ڈرامہ ہو سکتا ہے. یہ آہستہ آہستہ ایونٹس بڑھیں گے تو اور چیزیں ریویل ہوں گی. ایران کی الیکشن کے بارے میں سوال کیا, میں نے عرض کیا عام آدمی بجلی کے مہنگے استعمال سے کیسے جان چھوڑائے, موم بتی خریدے, اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں, موم بتیاں زیادہ خرید لیں وہ رکھ لیا کریں, وہ جلاتے رہا کریں. بہت دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے, بہت چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں, چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں استعمال کریں, لیکن ذرا خطرناک ہے یہ. میرے ساتھ ایک عجیب ڈرامہ ہوا صاحب, میں نے یہ سوچتے ہوئے کہ بجلی کا بل بہت خطرناک آ رہا ہے, میری انکم ٹھیک ٹھاک ویسٹ ہو رہی ہے, تو میں نے کچھ میجرز ایسے اختیار کیے جس سے میرا بجلی کا بل کم ہو جائے. تو میں نے بجلی کا بل کم کیا صاحب, دو انسپیکٹر آئے کے ای ایس سی کی طرف سے, انہوں نے گھر کا انسپیکشن کیا, چند دنوں بعد ایک لیٹر آ گیا کے ای ایس سی کی طرف سے اور اس میں لکھا تھا کہ آپ کا بل اتنا نہیں آ رہا جتنا آنا چاہیے, ڈاکومنٹری پروف دیں کہ کم کیوں آ رہا ہے. ارے मैंने कहा भाई ये क्या, यानी मैंने कम किया तो अब इस पे भी सजा कि मैं कम क्यों किया। अच्छा साहब मैंने बड़ा लंबा सा एक लेटर ड्राफ्ट किया, उसमें पॉइंट्स लिख के मैंने कहा भाई मैंने ये कम ये किया इससे बिल कम हुआ, ये किया इससे बिल कम हुआ, ये किया इससे बिल कम हुआ। वो साहब बड़ा सा लेटर लगा के अपने भाई को भेजा, मैंने कहा यार ऑफिस जाओ और इसकी रिसीव इससे लो और इसको बताओ कि भाई हमने ये काम किया था। वो रिसीव लेकर आ गया, परसों नोटिस आया कि फाइनल नोटिस है, दोबारा बताए क्या किया आपने। ये मुल्क अजीब मुल्क है यार, वाकई अजीब मुल्क है। अच्छा इसके छोटे छोटे तरीके हो सकते हैं या आप खुद गौर कीजिए। मिसाल के तौर पर अपने अप्लायंस को आप स्टैंड बाय पे मत छोड़ें, बच्चे कंप्यूटर खेलते हुए कंप्यूटर को ऑन छोड़ देते हैं, उसको मत छोड़िए। आप अब आपने तो हंसना है ना, आप कोशिश करें कम हंसें, अपने आप को थोड़ा बहुत गर्मी का आदि बना लें, ठीक है। अगर कोई नया घर बनाना चाह रहा है तो उसकी इंसुलेशन अच्छी रखे ताकि बाहर की हीट अंदर ना आए। हद तक इम्कान कोशिश करें घर में वेंटिलेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि आपको ज़्यादा बिजली ना खर्च करनी पड़े, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके जरिए आपका घर ज़्यादा ठंडा हो सकता है। कोशिश कीजिए, अब आपको करना पड़ेगा क्योंकि अब आपके हड्डी पे पहुंच जाएगी। तो पहले अगर हम कहते कि भाई बिजली बचा लो कौम का सरमाया, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। अब तो बच्चे की मुँह से भी खाना निकालना पड़ जाएगा अगर अभी भी नहीं जागे। अच्छा आप बिजली चोरी करेंगे कुछ नहीं होगा, वो चोरी कहीं ना कहीं आपके सर पे आ जाएगी, कहीं ना कहीं घूम घुमा के आ जाएगी, तो कोई फायदा नहीं होगा। बचाओ, कंजर्वेशन, हद तक इम्कान कोशिश करें बचाएं, इसी में भलाई रह गई है, वरना और कोई रास्ता नहीं रहेगा, फिर मुश्किल में फंसते चले जाएंगे। लिखा है आम आदमी बिजली भी पैदा कैसे कर सकता है और हमारी कौम इज्तिमाई तौर पर इस मसले को कैसे हल कर सकती है। यार कौम के मसले हल करने छोड़ दो, अपने मसले हल करो। आप कौम हल करेगी, कौम हल कर लेगी, ये पिटेंगे 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 फिर होश में आएंगे, लेकिन आप तो होश में आ जाओ, आप होश में आ जाओ। मैं मुतमइन हूँ कि आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, आप अपना सोशल अवेयरनेस कंपेन चलाए रखें, लोगों को आगाह करें, सब काम करें, लेकिन स्टार्ट आप अपने आप से कर लें, दूसरों का इंतजार मत करें। आप अपने काम को शुरू कर दीजिए, जो आप बचा सकते हैं उसको बचाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत महंगा है। आप इस गेम में नहीं आ पाएंगे, आपकी रिसोर्सेज ड्रेन हो जाएंगी, आप इस गेम में फंसते चले जाएंगे, लिहाजा आप हद तक इम्कान बचाने की कोशिश कीजिए। इस वक्त टाइम है इन बातों को सीखने का कि बचत कैसे करनी है, बचत कैसे करनी है। आपके पास बहुत लग्जरियस पीरियड था, गुजर गया। लिखा है जो रेड जोन है इसमें इन्वेस्टमेंट करना किसी प्रोजेक्ट में कैसा रहेगा। प्रोजेक्ट मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, आप कैसे क्या कर सकते हैं प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी। कुछ प्रोजेक्ट्स कारामद हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स बेकार रह जाएंगे, कुछ ना कुछ आप अपने हालात को ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। लिखा है ईरान के खिलाफ इस्तेमार का क्या लाया अमल हो सकता है जब इस्तेमार जंग नहीं कर सकता और अंदरूनी खल्फिशार में भी नाकाम हो चुका है। मुझे डर यह है कि जंग नहीं कर सकते लेकिन करेंगे जंग ही। मैं बार बार ये कहता हूँ कि जालिम एक मौके पर अपने जुल्म के अंदर अपने बनाए हुए जाल में खुद फंस जाता है। जब वो खुद फंस जाता है अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं करता और फिर एक और जुल्म करता है, उधर वो मर जाता है लेकिन उसके जुल्म की कॉस्ट मजलूम को देनी पड़ जाती है, जैसे फिरौन ने किया। फिरौन को चाहिए था बनी इसराइल के सामने सरेंडर कर देता, हजरत मूसा को तस्लीम कर लेता, उसने तस्लीम नहीं किया, बनी इसराइल को घर से निकाला, बनी इसराइल को दरबदरी में मुब्तला किया, यहाँ से वहां गए, एंड में खुद मर गया लेकिन बनी इसराइल को एक मुसीबत में छोड़ गया। तो ये होता है, ये संभालना पड़ता है फिर कि जालिम बाद औकात बिल्कुल पागल हो जाता है और अपने पागलपने के अंदर ऐसे स्टेप्स लेता है जो शऊर के अंदर नहीं लेना चाहिए थे। लिखा है क्या वजह है कि इन्होंने इराक के बारे में कुछ लिखा, उसके बाद लिखा है क्या वजह है शिया इत्तेहादबाजी अक्सरियत नहीं हासिल कर सकते, नहीं हासिल कर सके। बहुत बड़ी वजह तो सामने खुद अमरीका ही है कि शुरू में सारी इंडिकेशंस ये थी कि शिया इत्तेहाद जो है वो अक्सरियत हासिल कर लेगा, लेकिन अचानक गेम जो है वो टर्न हुआ और टर्न होने के बाद वो जो है वो अक्सरियत से महरूम हो गए। तो समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, उस तरफ से उन्होंने ठीक ठाक ड्रामे किए होंगे और उन ड्रामों के नतीजे में वो इस नतीजे को हासिल करना चाह रहे हैं। अच्छा बहुत लंबा खत लिख डाला आपने आसम। सिंध के कोल रिजर्व्स के बारे में बात किया है, जो इन्होंने लिखा है कि ईरान और सऊदी अरब के रिजर्व्स से ज्यादा बन रहा है। इसके अलावा लेकिन इसके अंदर एक 425 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और पाकिस्तान 1220 बिलियन डॉलर टैक्सेस से हासिल कर रहा है। जिसका सिर्फ 20% यूजेज से हम ये काम कर सकते हैं, जो 20,000 मेगावाट कोल क्रिएट कर सकता है। हाँ, ये बातें सब सही हैं। एक हफ्ते पहले इस्लामाबाद जा रहा था, मेरी बदकिस्मती टर्मिनल के ऊपर शेख रशीद साहब बैठे हुए थे। वो पता नहीं, मैंने शक्ल देखते ही इधर उधर होने की कोशिश की कि यार दिन ख़राब ज़्यादा ना हो जाए कहीं, पर वो पता नहीं क्या मेरी किस्मत ख़राब, वो मेरी बराबर वाली सीट पे आके बैठ गया। तो वो बाहर एक और आदमी, अब मैं कहा चलो अल्लाह ही महफूज रखे, आए तो कुर्सी पढ़ता हूँ जल्दी जल्दी। तो एक और आदमी आया, उसने पूछा इनसे, कहा कि मुझे आपसे एक दो सवाल करने इजाज़त है। उसने कहा इजाज़त है। तो उसने कहा कि पता नहीं, एक सवाल उसने ये किया कि आपने पता नहीं क्या बात है पूछी, फला कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं तब्दील किया। उसने कहा हमारे बस में नहीं था, जो किसी और गवर्नमेंट में हुआ हम उसके जवाब नहीं दे सकते, हम उसका जवाब दे सकते हैं जो हमारी गवर्नमेंट में हुआ। फिर उसने कहा कि आपने थर का कोल क्यों नहीं इस्तेमाल किया। तो शेख रशीद ने कहा कि उसमें जान नहीं है, उसमें ताकत नहीं है, मामला ख़त्म हो गया। तो भाई आपके लिए गवर्नमेंट का जवाब तो इसमें ताकत नहीं है, ख़त्म हो गया मामला। और पब्लिक भी खामोश है कि हाँ ठीक है इसमें जान नहीं है। अच्छा, जान नहीं का मतलब क्या है, इसमें एक खूबी एक सही पहलू भी है। जान नहीं वो ये कि जो कोयला जल रहा होता है इसकी एक वैल्यू होती है, आग जिसे कहते हैं आप, जिस जो आपको हीट मिलेगी उसकी एक वैल्यू होती है। तो कह रहे हैं कि इस कोयले के अंदर वो हीट वैल्यू बहुत कम है, जो कह रहे हैं जो जान नहीं है वो ये मतलब है। लेकिन मसला ये है कि इससे कम हीट वैल्यू को चाइनीज ट्रीट करके अच्छी वैल्यू में तब्दील करते हैं और वो एक्सपोर्ट करते हैं फिर उसे। तो ये नहीं है कि ये यूजेबल नहीं है, नहीं, काबिल इस्तेमाल है, आप प्रोसेसिंग की जरूरत है, इसको प्रोसेसिंग की जरूरत है, तो ये काबिल इस्तेमाल है। बस ये जुमला कहना कि इसमें जान नहीं है एक लिहाज से सही है खामोश करने के लिए, लेकिन दर हकीकत खामोश होने के काबिल नहीं है। इसमें जान नहीं तो क्या हुआ, क्या प्रोसेसिंग मुमकिन नहीं है? पूरी दुनिया प्रोसेसिंग कर रही है, प्रोसेसिंग करते हैं और उसके बाद उसको एक रिजल्ट तक लाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, एक कौम यानी सोचने के एतबार से बहुत अजीब है। तकरीबन मेरे ख्याल में शायद दो हफ्ता हो रहा है, दो हफ्ते पहले मैं बहरिया टाउन गया था देखने के लिए, वो इस चक्कर में कि मैं भी वो सब कुछ शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं बहरिया टाउन गया था देखने के लिए कि वहाँ पे किस तरह की प्लानिंग है, ये है वो है, अजीब है। देखकर इस बात पे अफसोस होता है कि जो जो काम आसानी से हो सकता है वो भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं होता है। वो इस तरीके से कि मेरे साथ जो साहब थे वो मुझे बता रहे थे कि वो उनका ताल्लुक बिजली के एक महकमे से था, तो उन्होंने बताया कि ये जो बहरिया टाउन है ये जब पब्लिक यहाँ नहीं आई थी तो मंथली 1,20,00,000 रुपए बिजली का बिल दे रहा था। जब पब्लिक नहीं आई थी तब 1,20,00,000 रुपए मंथली बिल दे रहा था। पब्लिक आ भी गई, ये बिल तो चलता रहा, पब्लिक आई और उस वक्त उसकी रिकवरी 20,00,000 थी। 20,00,000 रुपए पब्लिक से लेता था और गवर्नमेंट यूटिलिटी को, बिजली वालों को 1,20,00,000 रुपए दे रहा था। किस बात के? उन स्ट्रीट लैंप्स को रोशन रखने पर, बागों को रोशन रखने पर जहां कोई आबादी नहीं थी। क्यों? मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए। अच्छा, ये जो 1,20,00,000 रुपए इसने मंथली खर्च किए, पीछे से रिकवरी 20,00,000 थी, बाकी कौन देगा? पब्लिक देगी, पब्लिक देगी ना, ये बेवकूफ बैठी है, इसे जितना घसीटना घसीट लो, कोई पूछेगा थोड़ी। अच्छा, ये इसने सोलर क्यों नहीं लगा लिया? इसने इत्तेफाकन जो आदमी मेरे साथ थे वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड थे, इलेक्ट्रिकल सिस्टम से रिलेटेड थे बहरिया टाउन के। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने सोलर क्यों नहीं लगाया? कहने नहीं, वो कारामद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात तो नहीं लग रही, ठीक ठाक कारामद चीज़ें नजर आती हैं। तो उसने स्पेल आउट कर दिया, कहने लगा भाई ये जो हमने इन्वेस्टमेंट किए ना, अब इसको वेस्ट तो नहीं कर सकते, अब ये हो गई, अब ये चलेगी। और अच्छा चलेगी तो पैसे कौन भरेगा इसके? पब्लिक, यानी बहरिया टाउन का मालिक भरेगा क्या? नहीं, उसने नहीं भरना है, उसने जलाना है, वो जलाएगा, पब्लिक भरेगी। अच्छा, अगर आप सोलर के लगा देते तो पब्लिक को नहीं भरना पड़ता, कौम की बिजली भी जाया नहीं होती, मुल्क की बिजली महंगी है, सब्सिडाइज रेट पे आपको मिल रही है, उसको इससे क्या परवाह? प्रोजेक्ट चल रहा है, पब्लिक दे रही है, वो पीछे दे रहा है, खुद कमा रहा है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, मरती है मरे। जमीन तुम्हारे पास कहाँ से आई थी? दो दरिया बहरिया टाउन के अंदर से गुजर रहे हैं और ये दरिया की जमीन उनकी अपनी ओनरशिप में है। आज तक दुनिया में कभी सुना है दरिया की जमीन किसी एक प्राइवेट ओनरशिप में चली गई हो? उनकी ओनरशिप में है। ये पाकिस्तान है, किश्वर है, बस बाकी सब सही। चलिए जनाब, अब ये है कि इंशाल्लाह 3 महीने के बाद देखते हैं। انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. اس دوران میں آپ حالات کے اوپر ایک گہری نظر رکھیے گا اور گہرے سانس بھریے گا. یہ ایکسرسائز ضرور جاری رکھیے گا, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بلڈ پریشر کہیں شوٹ کر جائے. حالات کو دیکھتے رہیے گا اور اپنے لیے کچھ نہ کچھ طے کرتے رہیے گا, اپنے لیے کچھ نہ کچھ تیاری رکھیے گا. اب آپ جو تیاری کے سلسلے میں کیا تھا وہ میں آپ کی خدمت میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, انشاءاللہ بعد میں کبھی اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. آخر میں وہ مکالمہ دوبارہ کرتے چلے جائیں, ایک طرفہ مکالمہ ہی صحیح. وہ یہ کہ ہماری باتوں سے کچھ لوگ یقیناً ناراض ہوتے ہیں, بہت ساری باتیں کرتے ہیں, اب اس میں ہم بھی معافی مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے. اب لیکن یہ کہ ہر دفعہ پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اچھا حقیقت یہ ہے کہ میرا بھی اب ٹیمپرمنٹ نہیں رہا ہے, میرا بھی اب ٹیمپرمنٹ نہیں رہا ہے بہت ساری باتیں سننے, بہت ساری باتیں کہنے کا. پھر بھی حتی الامکان اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بیچ میں ہو ہی جاتا ہے, اور یہ آگے بھی چلتا رہے گا. بہرحال اگر پھر بھی کچھ ہو رہا ہو تو میں اس کے لیے انتہائی معذرت خواہ ہوں. چونکہ اچھا ہے کہ اب تھوڑا سا بریک رہے گا, اگر ابھی تک ایسی کوئی چیز پھر کسی کے ذہن میں رہی ہے تو میں انتہائی اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. یہ جو حالات ہیں ان پر آپ گہری نظر رکھیے, ان کو دیکھنے کی کوشش کیجیے, انڈیپینڈنٹ ریسورسز کو جج کرتے رہیے, انڈیپینڈنٹ ریسورسز کو. مثلا پریس ٹی وی بری جگہ نہیں ہے, آپ ایک نظر بی بی سی پہ رکھیے, ایک نظر پریس ٹی وی کے اوپر بھی رکھیے, تاکہ آپ کو بہرحال اس سائٹ کی بھی کوئی رپورٹ مل جائے اور جس میں آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے. پاکستان کے نیوز پیپرز میں سے ڈان برا نہیں ہے, باقی ٹھیک ٹھاک برے ہیں, یعنی ڈان اتنا برا نہیں ہے. صحیح, میں جملہ صحیح کرنا چاہیے, ڈان اتنا برا نہیں ہے, ہے تو صحیح, ڈانے تو وہ بھی کرتا ہے. صاف پتہ چل جاتا ہے یہ خبر اس نے دھمکی پہ لگائی ہوگی, یہ خبر کسی بارگین کے اوپر لگائی ہوگی, یہ خبر فلانے کو دبانے کے لیے لگائی ہوگی, صاف سمجھ میں آتا ہے. یعنی بلیک میلنگ میں سب شامل ہیں, ایکچولی مسئلہ یہ ہے. لیکن یہ کہ بہرحال پھر بھی کچھ نہ کچھ چیزیں ڈان میں نسبتاً بہتر ہوتی ہیں. میرا اپنے خیال ہے اگر کبھی موقع ملے تو ہفتے میں ایک دو دفعہ کم از کم اس نیوز پیپر کی طرف بھی نظر رکھتے رہا کریں, تاکہ آپ کو کہیں نہ کہیں ایسی بھی کوئی خبریں مل سکیں. اور جو میں انڈیکیٹرز میں نے پچھلی دفعہ میں شاید یا اس سے پچھلی دفعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, انڈیکیٹرز اکنامک انڈیکیٹرز کون کون سے ہیں ان کو دیکھتے رہیے گا. اکنامک انڈیکیٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں. مثلا امریکہ کے اندر بے روزگاری کی شرح بہتر ہو جائے یہ انڈیکیٹر نہیں ہے, جو پہلے بے روزگار ہوئے تھے وہ روزگار پر لگے ہیں یہ انڈیکیٹر ہے, یہ پازیٹیو انڈیکیٹر ہے. بس یہ کہ بے روزگاری کی شرح کم ہو گئی یہ پازیٹیو انڈیکیٹر نہیں ہے. اچھا پاکستان میں خوب یہ اسٹیٹسٹکس قابل اعتماد ہیں ہی نہیں, یہ جان ہی چھٹ گئی, یہاں اسٹیٹسٹک دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ یہاں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے جو بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, سچ بول رہا ہے, سارے ڈرامے ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو بس اس طریقے سے آپ اپنے حالات کو خود ہی دیکھتے رہیے, انشاءاللہ خدا اس مشکل سے کامیابی کے ساتھ سرخروئی کے ساتھ گزرنے کی توفیق نصیب کرے. مسلمان اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں, خدا ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. ایک مملکت اسلامی ایران ہمارے پاس ہے, خدا اس کے اور اس کے رہبر کی اور اس کی خدمت گزاروں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. دشمنان اسلام جو اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, دین اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, اہل بیت کے ماننے والوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, خدا سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار یہ سب لوگ قابل ہدایت نہ ہوں تو واصل جہنم فرما.